السلام علیکم، یہ پارٹ 10 ہے، ناول کال بیل، حصہ دوم۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز قمر خلیل، پیش کش کرتبہ آڈیو لائبریری، مصنف سیما غزل۔ مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600 اور 03212138225۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 10۔ طیب نے اس دوران میں سامان تانگے سے اتار لیا تھا، میں بھی نیچے اتر آیا۔ شاری بابا نے لگامیں ڈھیلی کی، میں مسترب ہو کر آگے بڑھا۔ بابا، میں جاننا چاہتا ہوں۔ سب کچھ جان لو گے، جو غلطی کر چکے ہو اسے سدھارنا تمہارا ہی کام ہے۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ زیوسا تمہارے ساتھ ہے۔ میں میرٹھ میں اپنے گھر پر ملوں گا، جب ہارنے لگو تو وہاں آ جانا۔ یہ سب کچھ شالی بابا نے جاتے جاتے کہا تھا۔ تانگا آگے بڑھ رہا تھا اور میں اس کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ پھر اس کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ میرا سانس پھولنے لگا۔ شالی بابا کے آخری جملوں سے لگتا تھا جسے اب وہ نہیں آئیں گے، بلکہ جو کچھ سہنا ہوگا وہ مجھے تنہا ہی سہنا پڑے گا۔ تانگا میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ طیب دونوں ٹیچی کیس اٹھائے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ یار ضیا، ابھی ابھی مجھے یہ خیال آیا ہے کہ شالی بابا یہ بھی کہیں اس زیوسا کا کوئی چکر یا تماشا نہ ہو، جس نے محض اس لیے انہیں بھیجا ہو کہ تم زیوسا کی طرف سے دل صاف کر لو۔ طیب نے مجھے چونکا دیا، میرے دماغ میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ ہاں، یہ پکڑو اور جلدی نکل لو اس سڑک سے، اگر پھر ایسیا بیٹی کو اور دگلس کو لے آئی تو کچا چبا جائے گی۔ طیب نے میرا ٹیچی کیس آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہم پیدل گھر کی طرف چل پڑے۔ میں سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے اچانک طیب سے پوچھا۔ وہ اس غیر متوقع اور مبہم سوال کے لیے تیار نہ تھا، ٹھٹک گیا۔ کیا کیسے پتا چلا؟ یہی کہ یہ شاری بابا نہیں تھے۔ نہیں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا یار، تم شاری بابا سے پٹواؤ گے، میں تو یوں ہی ایک خیال ظاہر کیا تھا۔ اصل میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے، کیا سچ ہے کیا خواب، زیوسا ہمدرد ہے کہ دشمن۔ یہ تانگے والا زیوسا تھا، ایلن تھا کہ شالی بابا؟ ویسے میرا خیال ہے کہ شالی بابا کو اتنا بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے، بھائی گھر تک تو ڈراپ کرتے۔ ویسے ضیا، اب میں بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ مسلح پر بیٹھ کر توبہ کروں، پولیس رایت سے پناہ مانگوں، اپنی سیدھی سادھی زندگی کی طرف لوٹ جاؤں، جہاں مونیکا تھی، میں تھا، اور ہمارے درمیان رنگین تتلیوں کی طرح اڑتے ہوئے لمحے۔ ہاں طیب، میں خود بھی ایسا ہی چاہتا ہوں، یہ میری جنت ہے، اسے مجھے ہی لڑنا اور جیتنا ہوگا۔ تم بے وجہ کود پڑے ہو۔ یہ بھی سچ ہے کہ پتہ نہیں یہ شالی بابا تھے کہ نہیں۔ بہرحال تم نکل سکتے ہو، میرا خیال ہے کہ وہ جو بھی ہے جان رہا ہوگا کہ تم محض میری ہمدردی میں میرے ساتھ ہو۔ آج کنارہ کر لوگے تو یہ کیا مبشر تمہارے ساتھ تھا؟ کیا تحسین خالہ نے تم سے مل کر اس کے خلاف کوئی سازش کی تھی؟ کیا عطا چاچو بھی تمہارے ساتھ تھے؟ کیا مبشر کی بیٹیاں، بڑی بوا اور ایلسیا ڈیگلس، اینی؟ طیب کا لہجہ صفاق اور کھردرا ہو گیا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے، اس کی سیاہ گھیری آنکھوں میں غصہ تھا، جذبوں کی شدت سرخ دوڑے بن کر آنکھوں میں پھیل گئی تھی۔ میں نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب ہم اپنی گلی میں داخل ہو چکے تھے، دھوپ نرم تھی، ورنہ شاید اتنی دور پیدل چلنا مشکل ہو جاتا۔ ہم گھر پہنچے تو سب کچھ ٹھیک تھا، منے دادا اور اماں میرے لیے پریشان تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہروں پر بشاشت آ گئی۔ منی دادی بھی آئی ہوئی تھیں اور دادی تو مجھے دیکھتے ہی رو پڑی۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ اتنے عرصے کے بعد انہیں دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر زردی کھنڈی ہوئی تھی، ان کا درد گہرا تھا۔ اما اپنے گھریلو جھمیلوں میں لگی ہوئی تھی، وہاب چاچو اپنی ڈیوٹی میں مست تھے، شجا بھائی اور رضا بھائی بھی باہر تھے۔ عصمت آپا عجیب سی طبیعت کی مالک تھی، اکیلی اکیلی، خاموش، پتھرائی سی۔ دادی سے باتیں کرنے والے اکیلے دادا تھے جو جا چکے تھے، شاید اسی لیے منی دادا اور منی دادی یہاں تھی۔ منی دادی کی حالانکہ ہمیشہ ان سے انبن رہی، مگر آج ان کا رویہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا تھا۔ اتنے دن لگا دیے، اما نے شکایت کی، بھاڑ میں جھونکو ایسی نوکری کو، اتنا کچھ تو ہے، ہمیں کون سا قبر میں لے کر جانا ہے، حالت دیکھیے اپنی۔ اما بولے چلی گئی۔ عصمت آپا کے پیار کا وہی انداز تھا، گہری نگاہوں سے لمحہ بھر کو دیکھا اور کچھ بعد چائے کا پیالہ بھر لائی۔ منی دادا طیب کو ساتھ دیکھ کر خوش تھے۔ ناصر ٹھیک ہے؟ منی دادا نے طیب سے پوچھا۔ جی، شاید اگلے ماہ ادھر آنا ہو ان کا، اس طرف کا ٹور ہے، اس کی نوکری بھی خانہ بدوشوں جیسی ہے۔ منی دادی بولی، تاہی تو ٹھیک ہے، سب کی خیریت پوچھی جا رہی تھی۔ سب بڑے برآمدے میں دھوپ کی جانب چکے ڈالے، کچے آنگن میں چھڑکاؤ کیے، ٹھنڈی دریوں پر بیٹھے تھے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، سکون تھا، مگر میرے اندر عجیب اضطراب تھا، ایسا اضطراب جو کہیں حبس کے پیچھے ٹھاٹے مار رہا ہو۔ اچانک جیسے اضطراب کا سبق سمجھ میں آ گیا۔ اما بھی جان اور خالہ بھی چلی گئی؟ تب طیب میری بات سن کر چونک اٹھا۔ ارے ہاں، میں بھی تو کہوں، اتنے بہت سے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ کیسی ویرانی ہے، وہ بات کرتے ہوئے سوچتا نہیں تھا۔ میں نے فرحت کی کمی محسوس کر کے بی جان کا پوچھا تھا اور وہ براہ راست فرحت کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ فرحت کا ذکر ہے، یہ تو میں ہی جان سکا۔ اور یہ احساس ہوتے ہی کہ وہ فرحت میں دلچسپی لے رہا تھا اور لے رہا ہے، میرا دل بیٹھ گیا۔ تمہیں خالہ بی کا پتہ ہے؟ اما نے پاندان اپنے قریب سرکاتے ہوئے جواب دیا۔ ذرا جو کہیں ٹک کر رہ جائے، پتہ نہیں اس بھار سے گھر کے ایک کمرے میں چھت پر کون سے فانوس لٹکے ہیں جنہیں سارا دن گھورتے گزار دیں تب بھی وقت ہونے کا احساس نہ ہو۔ وہ یادوں کے فانوس ہوں گے چچی بھی، طیب نے پان کا ٹکڑا ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ اما کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اکیلی رہ گئی نا وہ، طیب میرے گھورنے پر بولا۔ سبھی اکیلے رہ جاتے ہیں، اما نے سرد آنکھ کھینچی، دادی تکیہ لے کر لیٹ گئی، آپ نے جانے ہی کیوں دیا، میں کہہ کر گیا تھا کہ وہاں نہ جائیں۔ میں نے ماحول کو گمبھیرتا کو بڑھنے سے روک دیا۔ سنتی کب ہے وہ، اکیلی جانے کو تیار تھی، کہتی تھی میرا دل ہول رہا ہے۔ بی جان بھی حکم کا غلام بنی رہتی ہیں ان کے سامنے، چلو جانا ہی تھا تو اکیلی چلی جاتی، ان کے ساتھ فرحت وہاں کون سے فانوس تکے گی۔ طیب نے اما کا لگایا ہوا پان کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا اور کتھے میں سنی انگلیوں کو اپنے سر میں رگڑ لیا۔ بہت گندے ہو تم، میں غصے سے بول اٹھا۔ طیب چونک اٹھا، اس کے چہرے پر ہی نہیں سب کے چہرے پر حیرت تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ غصے کا بگولا پوری قوت سے اٹھا تھا اور لہجے کو غبار آلود کر گیا تھا۔ یہ گندی انگلیاں سر میں مل لی، میں نے بوکھلا کر صفائی پیش کرنے کے سے انداز میں کہا۔ او تو اس میں اتنے غصے کی کیا بات ہے یار، منی دادا کھنکارے، یہ بمبئی جا کر تمہارا انداز تخاطب کافی بگڑ گیا ہے، چلو بھائی کھانا کھا لو۔ عصمت آپا نے آ کر اطلاع دی۔ سب سے پہلے طیب کھسک لیا، منے دادا سے گھرتے رہ گئے اور میں سوچنے لگا کہ مجھے غصہ فرحت کے بارے میں طیب کے انداز پر آیا تھا یا واقعی گندی انگلیاں سر میں رگڑنے پر۔ اما ان کا وہاں جانا خطرناک تھا۔ میں نے چپکے سے اما کے کان میں سرگوشی کی، بھائی کیا کروں میں، بہتر کہاں مگر اب گلے میں تو جھولنے سے رہی۔ اما نے جھنجلا کر جواب دیا اور تکیہ منی دادا کی طرف بڑھا دی۔ منی دادا نے تکیہ منی دادی کو دیا اور خود اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے لگا جیسے انہوں نے مجھے ہلکا سا اشارہ کیا ہے۔ سب میری ہی طرف متوجہ تھے، اس لیے میں الجھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ منی دادا دادا والے کمرے میں جا رہے تھے۔ میں نگاہیں ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ دروازے پر وہ رکے اور انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ تصدیق ہو گئی کہ وہ میرا شک نہیں تھا۔ ادھر عصمت آپا طیب اور اما سے لڑ رہی تھی کہ انہوں نے پان کیوں کھایا جب وہ کھانا لگا چکی ہیں۔ میں لوگوں کی توجہ بڑھتے دیکھ کر اٹھ گیا۔ اما نے سب سے کہا کہ وہ جا کر کھانا کھا لیں۔ طیب اب گلی کلی کرنے چلا گیا۔ میں بھی اس ایسے ہی اٹھا جسے ہاتھ دھو کر کھانے پر جاؤں گا، مگر سیدھا دادا کے پاس چلا آیا۔ منی دادا کے چہرے پر پریشانی تھی۔ ضیا تم بھائی کی قبر پر چلے جاؤ۔ جی، میں حیران ہو گیا۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ خیریت نہیں ہے، انہوں نے ہاتھ مرتے ہوئے کہا اور کمرے میں ٹہلنے لگے۔ منی دادا آپ پرسکون رہ کر مجھے بتائیے۔ میں نے ان کے کندھے تھام لیے۔ کیا تم تو محسوس کر رہے ہو کہ یہاں سکون ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ یہاں کافی سکون ہے۔ میں الجھا ہوا تھا، مگر اس کے سوا کیا کہہ سکتا تھا۔ میں نے ایسی کوئی ابتری نہیں دیکھی تھی، میرے حساب سے تو سکون ہی ہے۔ نہیں ضیا، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سکون ہے۔ میں یہاں ہر رات بھائی کو ٹہلتا ہوا اور مسترب دیکھتا ہوں۔ منی دادا آپ کی محبتیں ہیں، جذبوں کی شدتیں ہیں جو مجسم ہو جاتی ہیں۔ میں نے تسلی دے رہا تھا، مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ خبر میرے لیے بھی تکلیف دہ اور ایک مستند خبر تھی۔ میں ہی نہیں، طیب بھی دادا کو دیکھ چکا تھا۔ یہ خیال طیب کا بھی تھا کہ کوئی چکر ہے، اور جو کچھ مجھ پر بنتا تھا وہ تو میں ہی جانتا تھا، کتنا ہی حقیقی کیوں نہ لگے۔ خواب بہرحال اپنی پہچان کرا دیتا ہے۔ آدمی کو جاگتے ہی احساس ہوتا ہے کہ وہ حالت خواب میں رہا ہے، مگر میں اب تک ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے یہ سب آج ہی بیتا ہے۔ دادا آج مرے ہیں، میرے سر میں اب بھی تکلیف تھی۔ گول شالی بابا سے ملاقات نے، طیب نے، ٹرین میں ہونے نے اور اب گھر آنے نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ سب خواب تھا، مگر اس کے علاوہ بھی کچھ تھا۔ یہی بات منی دادا بھی کر رہے تھے۔ ضیا سب ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے ذہن سے ان کے ٹہلنے اور مسترب رہنے والا سین نہ نکل سکا ہو، لیکن وہ کچھ کہتے ہیں، زیر لب بڑبڑاتے ہیں، جو میری سمجھ میں نہیں آتا، صرف تمہارا نام سنائی دیتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلی فرصت میں ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ آؤ۔ میں آج ہی جاؤں گا منی دادا، میں بھی انہیں خود سے قریب اور مسترب محسوس کرتا ہوں۔ میں نے دادا پر قطعی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ یہ کوئی سنجیدہ یا پریشان کن بات ہے، لیکن بلکہ یہی ظاہر کیا کہ ان کا بے چین دل ہے جو انہیں ڈسٹرب کر رہا ہے، اور وہ ان کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ ٹھیک ہے، مگر ضیا اس بار وہ اور زیادہ پریشان تھے۔ کیا بات ہے منی دادا؟ ضیا میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں، مگر پتہ نہیں کون سا خوف ہے جو ہمت توڑتا ہے۔ کوئی بات نہیں منی دادا، میں ہوں نا، میں اور طیب چلے جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہاں تاج الدین ہوگا، اس سے کہنا قبر پکی کر دے، آپ فکر نہ کریں، چنے کھانا کھا لیں۔ میں نے تسلی دے کر لے آیا۔ سب کے سامنے خود کو مطمئن ظاہر کرنا کتنا مشکل کام ہے، اس کا اندازہ مجھے آج ہو رہا تھا۔ وہ اضطراب جو اندر محسوس ہو رہا تھا، اس کا سبب بھی سمجھ میں آ چکا تھا۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور تھا۔ شاری بابا نے ذرا سا بھی وقت نہیں دیا تھا، نہ یہ بتایا تھا کہ آخر گھر کے دوسرے افراد کو کس طرح محفوظ کروں۔ مسئلہ میرے اکیلے کا نہیں تھا، میں تو ہر فرد کو خوف کی اس کیفیت سے نکالنا چاہتا تھا۔ یہاں تو ہر فرد مطمئن تھا سوائے منے دادا کے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں اور طیب کچھ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئے۔ منے دادا جب بھی یہاں آتے دادا ہی کے کمرے میں قیام کرتے تھے، اب بھی وہیں تھے۔ دادی اما کے ساتھ برآمدے میں لیتی تھی، عصمت آپا حسب معمول غائب تھی۔ میں نے کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے طیب کو منے دادا والا واقعہ سنایا۔ اس نے بھی فتویٰ دے دیا کہ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اب آخر کروں کیا؟ میں پریشان ہو گیا۔ اللہ سے مدد مانگو، طیب نے یوں ہی سرسری انداز میں کہا تھا، مگر بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور ایسی بیٹھی کہ میں پھر کچھ نہیں سوچ سکا۔ طیب ذرا ہی دیر بعد خراٹے لے رہا تھا، مجھے اس پر رشک آیا، میں تو آنکھیں بھی نہیں مون سکا تھا۔ اٹھا، غسل کرنے کے بعد وضو کیا، جائے نماز پر بیٹھا اور سر سجود ہو گیا۔ اس سے مدد مانگنا چاہیے تھی، یہ احساس کچوکے لگا رہا تھا۔ میں تو پابندی سے نماز تک نہیں پڑھتا تھا، اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ کیا کہ اس پورے ساتھ طاقت سے ٹکرا گیا، اور کبھی یہ خیال نہ آیا کہ خدا کے سوا میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ شادی بابا نے تعویذ دے دیا تھا، ہمت پیدا کرنے کو کہا تھا، مگر ان کی پوری توجہ اب بھی نہیں پا سکا تھا۔ نماز ادا کی، دعا کی تو لگا جیسے ہمت اس لیے ٹوٹ گئی تھی کہ خدا کو بھول گیا تھا۔ شالی بابا نے توجہ نہ دی تو یقیناً اس کا سبب بھی یہی ہوگا، ورنہ وہ وعدہ کر چکے تھے، صرف وعدہ نبھانے کو چلے آئے اور اشارہ دے کر پھر غائب ہو گئے۔ نماز اور دعا سے بڑا سکون ملا، نیند نہیں آئی۔ اٹھ کر دادا کے کمرے کی طرف گیا تو وہاں منے دادا کو سر سجود دیکھا، وہ بلند آواز میں شیطانوں سے پناہ مانگ رہے تھے، ان کے رخسار گیلے تھے، دل رکت سے لرز اٹھا۔ اپنے کمرے میں لوٹ آیا، نہ جانے کیا خیال آیا، شالی بابا کا دیا ہوا تعویذ کھول کر پڑھا۔ قرآن آیت لکھی تھی، چوم کر دوبارہ بند کیا اور گلے میں پہن لیا۔ اب دل ٹھہر گیا تھا، اضطراب سکون میں تبدیل ہو گیا، نیند کا غلبہ ہوا اور بے فکر ہو کر سو گیا۔ شام ڈھلے آنکھ کھلی، گھر میں چہل پہل تھی۔ طیب منی دادی اور دادی کو لیے بیٹھا میرٹھ چلنے پر آمادہ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اماں ڈانٹ رہی تھی کہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، سکون سے بیٹھے رہو۔ منی دادا مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، سہن میں بچھی چوکی پر بیٹھے، وہ دور سے بالکل دادا ایسے لگ رہے تھے۔ میں بھی وضو کر کے تیار ہو گیا۔ منے دادا کے چوکی سے اترنے کے بعد اس طرف بڑھا تو طیب مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اماں خوش تھی، دادی خود بھی شاید نماز سے فارغ ہو کر بیٹھی تھی اور اب تصویر کے دانے پھیرا رہی تھی۔ میں طیب کی طرف دیکھے بغیر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اتنا سنا کہ اماں طیب کو بھی حیا دلا رہی تھی۔ میرا ارادہ نماز کے بعد قبرستان جانے کا تھا، میں نے پھر اپنے خدا سے مدد مانگی، دعائیں کی اور فارغ ہو کر طیب سے قبرستان چلنے کو کہا۔ طیب نے نماز ادا کی مگر بڑی بے دھیانی سے، اس کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ صرف لوگوں کے کہنے پر آ کر فرض ادا کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کے راستے میں اسے سمجھاؤں گا کہ خدا کے آگے آدمی کا جسم ہی نہیں روح بھی جاتی ہے، اور روح تیار ہو تو اس کا رابطہ باقی دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ آدمی آنکھیں نچا نچا کر اپنے گرد و پیش سے باخبر نہیں رہ پاتا۔ ہم قبرستان کے لیے روانہ ہوئے تو منے دادا نے کچھ پڑھ کر ہم دونوں پر پھونکا۔ طیب میری بدلی ہوئی کیفیت سے ابھی تک پریشان تھا، یار یہ کایا کیسے پلٹ گئی، اتنے دن میں نے تمہیں نماز پڑھتے نہیں دیکھا اور اب، اگر میں بے پرواہی کر رہا تھا اور آج مجھے اپنے فرائض کا احساس ہو گیا ہے تو کیا یہ تشویش کی بات ہے؟ نہیں، حیرت کی تو ہے، وہ بولا۔ ہاں لیکن خوشگوار حیرت کی، میں مسکرایا۔ ہاں اپنے فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں طیب، اور چاہتے ہیں کہ دوسرے اپنے فرائض ادا کرتے رہیں، خود حق ادا نہیں کرتے، اور دوسروں سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے حقوق ادا کر دیں۔ یہی خدا کے معاملے میں بھی ہوتا ہے، ہم خدا سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ سب کچھ ٹھیک اور اچھا کرتا رہے اور ہم اس سے غافل رہیں۔ میں تمہیں مثال دیتا ہوں، اگر میں کمرے میں دھوپ کے رخ کھلنے والی کھڑکی بند نہ کروں اور یہ چاہتا رہوں کہ کمرہ ٹھنڈا رہے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یا ہوا کے رخ والی کھڑکی نہ کھولوں اور چاہوں کہ فرحت انگیز ہوا مجھے چھوتی رہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ طیب خاموش ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ پھر ہم نے تانگا کر لیا۔ قبرستان کافی دور تھا، سورج اپنی تمازت کو سمیٹ چکا تھا، سرمئی پن بڑا اچھا لگ رہا تھا، سڑکوں پر چہل پہل تھی، تانگا درمیانی رفتار سے چل رہا تھا۔ طیب اب تک کچھ نہیں بولا تھا، اچانک اس نے کہا، ضیا تمہیں ڈیوٹی کب جوائن کرنا ہے؟ کیوں، کام ہے تم بتاؤ تو۔ اصولاً تو مجھے اب سے ہفتہ بھر پہلے ہی ڈیوٹی جوائن کرنا چاہیے تھی، مگر میرا خیال ہے کہ مجھے مزید چھٹیاں لینا پڑے گی۔ کیوں، وہ کسی اندرونی خلفشار کا شکار تھا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ویسے کل جاؤں گا آفس، تم کل مزید چھٹی لے لو۔ کیوں، ہم میرٹ چلیں گے، خلفشار کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ اس کا براہ راست فرحت یا بی جان سے کوئی رشتہ نہیں تھا، اس لیے اس کا اکیلے جانا بھی ٹھیک نہیں تھا، نہ ہی بی جان کبھی اس سے اس حد تک بے تکلف ہوئی تھی کہ وہ وہاں جائے۔ ان پر اصراریت واقعات سے بھی اس کا براہ راست تعلق نہیں تھا، شاید یہی خلفشار تھا جسے بے چین کر رہا تھا۔ کہہ نہیں سکتا کہ آفس میں کیا صورتحال ہوتی ہے، میں نے ٹال دیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس موضوع پر زیادہ بات کرے۔ یار ضیا، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ کون سا وعدہ؟ فرحت والا۔ کیا مطلب؟ میں الجھ گیا، مجھے یاد نہیں تھا کہ میں نے اس سے کوئی وعدہ بھی کیا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ مجھے پسند ہے، اور وہ مونیکا، جیا، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ ان کے معاملے میں میں سنجیدہ نہیں ہوں، یہ ویسا معاملہ نہیں ہے، پہلے تم سنجیدگی کی عمر کو پہنچ جاؤ پھر دیکھیں گے۔ میں نے بات کا جواب دے کر اپنا رخ دوسری جانب کر لیا، مقصد یہ تھا کہ وہ اس موضوع پر بات نہ کرے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا سوچ کر چپ ہو گیا۔ اب اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا، ہم شہر کی مصروف سڑک سے نسبتاً سنسان راستے پر سفر کر رہے تھے۔ یہ سڑک بہت دور تک جاتی دکھائی دے رہی تھی، یہاں آبادی نہیں تھی اور دونوں جانب دور دور تک جھاڑیاں تھیں، قبرستان کے آثار بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ بابا کیا ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں؟ میں نے تانگے والے کو مخاطب کیا۔ ہاں میاں جی، یہی راستہ آگے جا کر دائیں کو مڑتا ہے، ابھی 3 روز پہلے ہی آیا ہوں یہاں، اس نے پان سے پیلے دانت نکال کر جواب دیا۔ میں مطمئن ہو گیا، मगर तैयब को गहरी सोच में डूबा देखकर जान गया कि वो अभी तक वही कुछ सोच रहा है जो मैं सोचना नहीं चाहता। इस बिना पर मैंने तांगे वाले से गुफ्तगू शुरू कर दी। वो बोलता रहा, बम्बई का था, वहीं के किस्से सुनाता रहा। फिर अचानक बोला, मैं गोरगन था ना। क्या गोरगन? फिर तांगा क्यों चलाने लगे? क्या करें जी, पेट नहीं भरता था। अकेले के बस की बात भी न थी कि रातों को कब्रिस्तान में रह ले। कबर खोदना, लेपना, पोतना मुश्किल नहीं था, मगर ये जो बदरुएं होती हैं ना, ये नाक में दम कर देती थी। हैं क्या, कैसी बदरू हैं? तैयब जाने कैसे इस तरफ मुतवज्जा हो गया। बदरुहें एक एक ही तरह की होती हैं जी, तंग करने वाली, भटकने और डराने वाली। तुम्हें भी तंग करती थी? इसने पूछा। बहुत बहुत तंग करती थी। वो तो हमारी दादी का कारनामा था कि कभी हमारा बाल भी बाका ना कर सकी, वरना हमने इन्हें लोगों की पटखनिया देते तक देखा है। यार जिया, ये आदमी काम का लगता है। तैयब ने मेरे कान में सरगोशी की। मुझे 100% यकीन था कि वो गप हांक रहा है, मगर तैयब काफी संजीदा हो चुका था। नाम क्या है भैया तुम्हारा? पटीर, इसने फेर फड़िया से पान निकाल कर खाते हुए कहा। तुम्हारी दादी हर किस्म की रूह भगा देती हैं? रूहें भागती कहाँ हैं, गायब होती हैं। वो जोर से हंसा। हाँ वही वही यार, हमें इनसे कुछ काम है। वापसी तक तो रुकोगे ही, जरा इनसे मिला देना। तैयब वाकई संजीदा नजर आ रहा था। मैंने सोचा चलो इस बहाने दिमाग का खनास उतरा रहेगा, फरहत के बारे में ज्यादा तरकीबें नहीं सोचेगा। वैसे फरहत की वजह से मैं वाकई बहुत परेशान था, मगर तैयब की मौजूदगी पता नहीं क्यों मुझे खौफजदा कर रही थी। शायद इसके शगुफ्ता अंदाज, गुफ्तगु, बर्जुस्तगी, जुर्रत और हंसते बोलते रहने की आदत से खौफजदा था। बहरहाल कुछ था जो मैं इसे वहाँ नहीं ले जाना चाहता था, और ये भी चाहता था कि इन्हें यहाँ ले आऊं। जिया, तैयब ने मुझे चौंका दिया। मैंने सिगरेट जेब से निकालते हुए कहा, वापसी पर पीतर भैया की दादी से जरूर मिलेंगे। कभी कोई ऐसा बंदा भी काम का निकल आता है जिसकी तरफ ना ध्यान जाए ना इससे तवक्को हो। ठीक है, मगर मैंने किन अखियों से तांगे वाले की तरफ देखा और इसे अपनी ही जाने मुतवज्जा पाकर चुप हो गया। मगर क्या, मगर पहले फातिहा पढ़ने दादा की कब्र तक तो पहुँचो। मैं झुल्ला गया। फिर मैं ही नहीं, तैयब और तांगे वाला भी चौंक उठा। अरे हाँ, वो दाएं हाथ पर रास्ता तो आया ही नहीं, तांगे वाला खुद कलामी कैसे अंदाज में बड़बड़ाया। हमने पलट कर दूर तक देखा। शायद आगे हो, मैंने कहा। नहीं मियाँ जी, इतनी दूर तो नहीं था, ये तो हम कई फरलांग दूर आ गए। तो फिर बातों में पीछे रह गया होगा, तैयब ने कहा। चलो वापस चलो। फिर हम पलट कर बड़ी सड़क के किनारे तक चले आए, मगर कहीं कोई रास्ता नहीं था। मैं खुद भी हैरान था। गो मैं इससे पहले इस सड़क से तो कब्रिस्तान नहीं आया था, मगर वो सड़क भी बड़ी सड़क से अंदर को मुड़ती थी। फिर आगे रास्ते के साथ ही कब्रिस्तान की चार दीवारी नजर आने लगती थी, जबकि हम इस सड़क पर काफी दूर तक अंदर जाकर लौटे थे। किसी से पूछ लो, तैयब ने मसूफ सड़क के करीब पहुंचकर कहा। तांगे वाले ने एक छाबड़ी वाले से पूछा जो अमरूद साफ करके सजा रहा था। इसने फिर इसी सड़क पर इशारा करते हुए कहा, यही सड़क आगे दाएं को मुड़ेगी, वहाँ मुड़ते ही आपको कब्रिस्तान की चार दीवारी नजर आ जाएगी। मगर ऐसा नहीं था, हम लौटे तो काफी ध्यान से था, और तांगे वाला ये मानने को तैयार ना था कि जहाँ से हम लौटे हैं रास्ता इससे कहीं आगे होगा। یہ ناول کال بیل حصہ دوم کا بقیہ حصہ پارٹ 11 میں سماعت فرمائیں۔